وهذا فيه تنبيه أن الدعوة إلى الله عبادة، يلزم لها شروط العبادة الإخلاص والمتابعة.
اور اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا عبادت ہے، اور دعوت کی جو شرطیں ہیں اس میں اخلاص اور اتباع سنت ہے.
نعم. فكل دعوة لا تبدأ بأهمية التوحيد والتحذير من الشرك فهي دعوة على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته.
اور ہر دعوت جو توحید کی طرف نہ ہو، شرک سے ڈرانے کی طرف نہ ہو، یعنی توحید کی دعوت اور شرک سے ڈرانا، جس دعوت کی ابتدا میں دونوں چیزیں نہ ہوں، تو وہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے.
لیست علی منہاج النبوہ،
یہ دعوت منہج نبوی کے خلاف ہے.
لیست الفرقہ الناجیہ المنصورہ،
یہ فرقہ ناجیہ اور فرقہ منصورہ کی دعوت نہیں ہوگی.
بل علامت البدعہ ان لا يدعو الداعی الى التوحید والتحذیر من الشرک،
بلکہ بدعت کی علامت یہ ہے، بدعتی کی، کہ دعوت میں توحید کی دعوت نہ دے اور لوگوں کو شرک سے نہ ڈرائے.
لا يدعو الى الاتباع والتحذیر من الابتداع،
اور اتباع سنت کی دعوت نہ دے اور بدعت سے ڈرائے نہ، یہ بدعتی کی علامت ہے.
قل هذه سبیلی، ای طریقی،
کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے.
خط الرسول خط ثم خط خطوط قال و ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، لکیریں سے لکیر سیدھی کھینچا اور دائیں بائیں اس کے لکیریں کھینچا، اور سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان کو نہ مانو.
فدعوة الاخوان المصرية ليست على منهاج النبوة،
اس لیے الاخوان،
دعوة الاخوان المصرية،
وہ جو مصر میں اخوان المسلمین ہیں ان کی دعوت نبوی طریقے کے مطابق نہیں ہے.
دعوة الیاسوية الهندية ليست على منهاج النبوة،
تبلیغی جماعت جو الیاس صاحب کی دعوت ہے وہ نبوت نبوی طریقے سے ہٹ کر ہے.
لماذا،
کیوں ایسا ہے؟
حسن البنا صوفی حصافی یعکف عند قبر سنجر،
حسن بنا صوفی تھے جو سنجر کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہوتے تھے.
محمد الیاس کندہلوی جشتی سہروردی قادری نقشبندی یعکف عند قبر احمد رشید الکنہوکی،
محمد الیاس جو ہے چشتی سہروردی نقشبندی تھے اور وہ اپنے بزرگ کی قبر پر جا کر کھڑے ہوتے تھے.
تبہتم. فدعوہ اکبر دعوات الان مؤسسیہا لا يهتمون بالتوحید والاتباع بل على الشرك والبدع.
نطلب شاي؟
ها؟ بعدين نكمل الشرح.
بعد نتواصل. تو ہمیشہ وہ دعوت جس کی بنیاد یا جس کے بانی ہی کے عقیدے میں فساد اور خرابی ہو تو پھر ان کی تحریک میں کہاں سے بھلائی آ جائے گی؟
فأول ما تدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وهذا يرى الاستغاثة بالدعاء بالأولياء واللجوء لهم هذا على غير منها وهي أكبر دعوة الآن موجودة في العالم الإسلامي الإخوان والتبليغ.
سب سے پہلے آپ نے جس بات کی دعوت کا حکم دیا وہ توحید کی دعوت، شرک کی نفی کی دعوت تھی، اور یہاں پر ان تحریکوں اور جماعتوں میں آپ دیکھیے کہ شرک موجود ہے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ جب تمہاری جڑ میں شرک ہے تو تمہاری دعوت اسلامی یا منہج نبوی کے مطابق ہو جائے گی؟
فَإِنْ اهْتَمُّوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشِّرْكِ بِالتَّفْصِيلِ والدعوة إلى الاتباع السني والتحذير من البدع فلا شك أن هذا أمر طيب.
اگر یہ لوگ توحید کی تفصیلی دعوت دیں، شرک سے تفصیلی طور پہ ڈرائیں جزئیات کی شرح کر کے، اور سنت کی واضح طور سے تفصیلی دعوت دیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے.
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا الى التوحید,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف دعوت دی.
ولم يدعو للاخلاق فقط,
اور آپ نے صرف اخلاق یا عادات کی طرف دعوت نہیں دی.
انما قال بعثت متمم لمكارم الاخلاق, فهناك في الناس اخلاق موجوده ولكن التوحید لم يكن موجود, كان الناس على الشرك.
آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھیجا گیا تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق اگر موجود ہے مگر توحید نہیں موجود ہے تو کس کام کا؟ آج بہت سارے جگہوں پہ اخلاق پائیں گے لیکن توحید سے لوگ خالی ہوتے ہیں.
الاخلاق لا تنفع اذا كان صاحبها مشرك.
اگر
الاخلاق لا تنفع عند الله يوم القيامه اذا كان صاحبها مشرك.
قیامت کے دن انسان اگر شرک کر رہا ہے تو اس کے پاس گرچہ اچھا اخلاق ہو وہ اسے فائدہ اور نفع نہیں دے گا.
لا تنفعه عند الله يوم القيامه,
قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.
لان الله لا يغفر ان يشرك به,
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا.
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه,
اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا.
اذا اشرك لا ينظر الله الى اعماله,
جب بندہ شرک کر بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا.
بل يبطلها الله,
اللہ اس کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے.
ما الدليل,
اس کی دلیل کیا ہے؟
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون,
اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال مٹ جاتے.
ما تنفعهم لا صلاه لا صيام لا زكاه لا صدقه لا اي شيء, لانه اشرك بالله فيحبط الله اعماله. انا اغنى الشركاء عن الشرك, من اشرك معي غيري تركته وشركه.
یعنی اگر کوئی آدمی شرک کرے تو اس کو نماز زکات روزہ اس کی کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ شرک کرتا ہے تو میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں, کہوں گا کہ جس کے لیے عبادت کی ہو اس سے بدلہ مانگو, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں.
فما هو تفسیر هذه الدعوة,
تو اس دعوت کی تفسیر کیا ہے؟
تفضل.
توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب.
هذا هو. وش عندك يا عفان؟ سوال يعني. وش عندك؟ تفضل اسكب. بلاك ولا جرين؟
لا يا اخي ما سمعت لا انا هاي كوي بعد.
جزاك الله خير. نعم.
الله تعالى نے فرمایا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں, بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں ان سے بیزار ہوں, ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا, اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. نیز فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا. اور فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں, اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کے حساب یعنی باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اور اس کی شرح آئندہ ابواب میں آئے گی.
هذا هو تفسيرها. فلا يستقيم توحيد إلا لمن تبرأ من الشرك.
یہی جو ہے تفسیر ہے توحید کی تفسیر. اور تفسیر توحید پر آدمی اسی وقت قائم اور مستقیم رہ سکتا ہے جب وہ شرک سے براءت ظاہر کرے.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَا إِلَهَ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ. هذا معنى التوحید.
اللہ پر ایمان رکھا اور طاغوت کا انکار کیا اور مضبوط رسی کو پکڑ لیا تو وہ کامیاب ہے. یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان, یہ دو چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے.
اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی هذا لا الہ الا اللہ.
فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ میں تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں مگر ہاں وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا. یہ ہے معنی لا الہ الا کا کہ توحید کا اقرار اور شرک سے براءت.
اما الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله هم يتقربون الى الله بطاعته فهم دعوا من تقرب الى الله بطاعته. لماذا انتم لم تتقربوا الى الله بطاعاتكم فتركتم طاعته الى ان عبدتم المخلوقات.
ولوگ جو غیر اللہ کو اللہ کو پکارتے ہیں وہ اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں, اور دوسرے کچھ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں جو اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچے. ہونا یہ چاہیے کہ جن اسباب کے ذریعے اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے نیک بندے اللہ تک پہنچے انہی کے ذریعے تم بھی پہنچو, یعنی اللہ کی اطاعت کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور اس تک پہنچو.
فهذا تنبيه لهم يا من تعبدون هؤلاء إن الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فهم يتقربون إلى الله بطاعتهم له فلا تتقربوا لهم من دون الله فهذا شرك.
تو اس میں تنبیہ ہے, وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں کہ اے لوگو تم میں سے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو یہ تمہارا یہ عمل شرک ہے. تم اللہ کو پکارو اور اللہ سے مدد مانگو, یہی توحید ہے اور اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے.
الباب اللي بعد.
مصیبت اور بلا دور, رفع بلا اور دفع مصائب, یعنی مصیبت اور بلا دور کرنے کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے. اللہ نے فرمایا کہ قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہیں اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اسے اتار دو, یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا. اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے, اور جس نے سیپ باندھا اللہ اسے بھی آرام نہ دے. ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں. عرب لوگ بچوں کو نظر بس سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے, اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا. حضرت ابن عمر کا فرمان ہے کہ وہ اگر میں تمیمہ ڈال لوں تو مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نظر بد اور بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے. آپ نے شدید انداز تخاطب اس لیے فرمایا اختیار فرمایا کہ عربوں کا عقیدہ تھا یہ چیزیں دوا اور شفا ہیں, اور وہ لوگ ان چیزوں کو محض باندھ لینا کافی سمجھتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے کو روک لیں گی, اور وہ انہیں دافع البلا سمجھتے تھے. اس لیے آپ نے ان امور سے سختی سے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا. امام عبدالعزیز منذری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو. عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے آفات و مصائب سے دفاع ہو. یہ سراسر جہالت و ضلالت کی بات ہے, کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے. ودعا, مذکورہ بالا حدیث میں سے ایک حدیث میں ودعا کا لفظ ہے. ابو السعادات ابن النصیر الجذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے, وہ لوگ اسے نظر بد سے بچاؤ کے لیے گلے میں لٹکاتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار فرمایا اور اس سے منع فرمایا. اردو میں ودا کو سیپ اور گھونگے کہا جاتا ہے. دموں اور تعویذوں کا بیان. صحیح بخاری مسلم میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی ہوئی چیز نہرے نہ دی جائے, اگر ہو تو کاٹ دی جائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جھاڑ پھونک, تعویذ گنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال جادو سب شرک ہیں. اس حدیث میں درج ذیل تین الفاظ وارد ہوئے. تمائم, یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے, اس سے مراد ہر وہ چیز جو نظر بس سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی یا ڈالی جاتی ہے. قرآنی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا. ناجائز کہنے والوں میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. الرقا, یہ رقیہ کی جمع ہے, انہیں العزائم بھی کہا جاتا ہے. رقیہ دم اور جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں. اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا لیکن دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر دم کی اجازت اور رخصت دی ہے. التولہ, یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عربوں کے خیال میں خاوند اور بیوی کے مابین الفت پیدا ہوتی ہے. اور عبداللہ ابن حکیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور امام احمد حضرت رویف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رویف, شاید تم مدت تک زندہ رہو, لہذا لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت گلے میں ڈالے یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار اور لا تعلق ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اور وقی ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ یعنی اصحاب ابن مسعود قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کی تعویذات کو ناپسند گردانتے تھے.
اذن هذا حکمها كل الرقى والتمائم كانوا ينكرونها.
ہر قسم کی تعویذ وغیرہ کا جھاڑ پھونک کا یہی حکم ہے کہ صحابہ اسے نہیں پسند کرتے تھے.
انواع الرقى والتمائم,
جھاڑ پھونک کی قسمیں.
الرقية هو ما يرقي به الانسان الانسان الاخر من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وعموم الدعاء.
رقیہ کہتے ہیں آدمی ایک دوسرے کو کچھ پڑھ کر دم کرے, جیسے قرآنی آیات ہے, دعائے معصورہ ہے, پڑھ کر کے جسم پہ دم کرے, کوئی حرج نہیں اس میں.
لیکن اصبحت الان اليوم مفتوحه على مصراعيها,
لیکن آج اس زمانے میں جھاڑ پھونک کا دروازہ بالکل کھل گیا ہے.
وغالب من يمارسها جهله,
اور زیادہ تر اس میدان میں جاہل لوگ ہیں.
وبضاعتهم النساء,
اور ان کا جو اصل جو سرمایہ ہے یا اصل ان کا مال مٹیریل عورتیں ہیں،
وضعفاء النفس،
اس عورتیں جو ہے کمزور ہوتی ہے دل کی،
والجہال وضعفاء اليقین باللہ،
اور جاہل لوگ اللہ پر ان کا یقین کمزور ہوتا ہے.
التمائم والرقى المعلقة،
تعویز اور اس سے متعلق جھاڑ پھونک،
حط له شيء يربطه تعویذه،
جیسے اس طرح سے باندھ لیتے ہیں نا ہاتھ میں گلے میں،
تمیمہ،
اسی کو تعویذ کہتے ہیں، تمیمہ کہتے ہیں،
او قلادہ،
یا گلے میں پہن لیتے ہیں.
يقول هذا كاتب فيها دعاء، اكثر شرك طلاسم سحر،
کہیں گے اس میں دعا لکھی ہے، جبکہ اکثر چیزیں شرکیہ ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے اس میں.
او اجعلها هنا،
یا ایسے یہاں پر باندھ لیتے ہیں،
العضد او في بطنه،
پیٹ پر باندھ لیں گے،
خيط،
یا دھاگا باندھ لیں گے،
سواء من شعر او صوف او غزل او قطن،
چاہے بال باندھ لیں گے یا اون باندھ لیں گے، روئی باندھ لیں گے،
او حریر،
یا ریشم باندھ لیں گے،
او حتی خیوط الکعبہ،
یہاں تک کہ کعبہ کا دھاگا لے کر کے باندھ لیں گے.
هل تعرفون ایام الحج لماذا يرفعون الستار،
جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں کعبہ کا پردہ اوپر کیوں کر دیا جاتا ہے؟
الان رافعین الستار تدرون،
اب پردہ اوپر کر دیا گیا ہے،
الناس يطوفون ويقص الكعبه تعويذا من بيت الستار ثوب الكعبه،
اس لیے کہ لوگ طواف کرتے رہیں گے اور کعبہ کا پردہ کہیں چیز سے کاٹ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے پردے سے تعویذ بنائیں گے.
ای عقول هذه،
کون سی عقل ہے یہ؟
ويظن انها ترفع او تدفع،
اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کعبے کے پردے کی تعویذ یا تو مصیبت کو دور کر دے گی یا ہماری جو ہے مراد آسمان تک پہنچا دے گی.
ما معنی ترفع وما معنی تدفع،
ترفع اور تدفع دو لفظ عربی میں ہے، کیا معنی؟
تدفع البلاء النازل وترفع البلاء الذي نزل،
یعنی جو آسمان سے مصیبت آ رہی ہے یا تو اس کو روک دے گی یا جو مصیبت آ گئی اس کو دور کر دے گی.
فحط عليه التعويذة والرقية والتميمة،
تعویذ، رقیہ یا تمیمہ جیسے باندھ لیتے ہیں،
او قلادہ وعلى الرأس او علامت عین،
رسی، پٹا یا آنکھ کی کوئی علامت یا سر پہ کچھ رکھ لیتے ہیں،
او حذیۃ فرس او قرن خروف،
یا اسی طرح سے جانور کی سینگ ہے یا گھوڑے کا کوئی ہڈی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں،
او نعال،
یا جوتا لٹکا لیتے ہیں گاڑی کے سامنے.
موجود ہے دولت، موجود،
آج یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں.
جواب
ہے کہ نہیں بتائیے؟
شرک،
شرک ہے ایسا کرنا،
کل هذا شرک،
ایسا سب کرنا مکمل شرک ہے. اس کیوں ایسا ہے؟
لانه اتخذ ما ليس سببا سببا،
اس لیے کہ اس نے اس چیز کو سبب بنایا جو سبب نہیں تھا.
فالتداوی بالآیات القرآنیہ والاحادیث النبویہ والادعیہ لا بأس،
قرآنی آیات اور احادیث نبویہ یا مسنون دعاؤں کے ذریعے علاج میں کوئی حرج نہیں ہے.
او بالاسباب التجریبیہ القدریہ التي يتعامل معها الناس،
یا پھر جو دوائیں ہیں ٹیکنیکل یا جڑی بوٹیاں ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں، علاج کیا جائے گا.
مثال التطعیم،
جیسے انجیکشن ہے
للاطفال ضد الجدری،
چھوٹے بچوں کو جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں،
هذا من الاخذ بالاسباب التجريبيه،
یہ اسباب ہیں
التجريبيه،
تجربی اسباب ہیں جن کو تجربہ کیا گیا کہ یہ چیز یہ بیماری دور کرتی ہے، یعنی دوا.
لتدفع عنه الا ياتيه العدوى،
آپ انجیکشن جو لگاتے ہیں تاکہ فلا فلا بیماری نہ آئے.
او المضاد الحيوي،
یا وہ جو
اگمنتین ولا مکسل ولا
وائرس وغیرہ جو آتا ہے اور اس کے اپوزٹ میں جو بیماریاں ہیں وہ نہ آئیں، اس کا انجیکشن.
من الاسباب الشرعیه الطبيه التي يتعاطاها الناس،
شرعی اور طبی اسباب ہیں، اس لیے دیکھیں دو سال تین سال چھ مہینے کا انجیکشن لگتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
اما تربط يدك حتى لا تاتيك العين،
اور رہا سوال کہ ہاتھ میں کچھ باندھ لو تاکہ نظر بد نہ لگے،
موجود ولا مش موجود،
ایسا ہے کہ نہیں؟
انت تسمونها نظره، ها،
ہم لوگ اس کو نظر بد کہتے ہیں.
وبعد
اور کیا کہتے ہیں؟
هذا صاحب النظرة شو يسمى؟ عندنا يسمونه نضول أو عيان.
جس کی نظر لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاد عرب میں عیان کہتے ہیں.
شو يسمونه عندكم؟
ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟
ها؟ المشهور بأنه يصيب يؤذي بالعين.
جس کی نظر جلدی لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
ها؟ بی بری نظر بری. هذا البری لا ينفع ولا يضر.
یہ بری نظر والا نہ فائدہ پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا.
ماذا اعمل؟
میں کیا کروں؟
بدل هذه التمائم اسوي تحسين لاولادي اعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. بسم الله ما شاء الله. ترقي اولادك، ترقي نفسك، ترقي بيتك. هذه الرقيه، هذا اللي تمنع باذن الله عز وجل الا يصيبك البلاء. هذا سبب شرعي. وإذا أخذت مثلا تطعيمة اللقاح ضد الكوليرا أو هذا سبب تجريبي. أما تجعل لك خيط وتميمة وتقول هذا تمنع، أو تجعل المصحف في السيارة تقول ما تصير عليه حوادث، هذا كله داخل في الشرك.
اس کے آپ جو ہے ظاہری جو اسباب ہیں شرکیہ ان کو اپنانے کے بجائے نظر بد کو دور کرنے کی جو دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بلا کے کہتے کہ اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اچکنے والے نگاہ اور اس بری نظر اور اس شیطان کے شر سے، تو ان دعاؤں کو پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے آپ یہ جو موجودہ طور سے تجریبی جو تجربے ہیں دواؤں کے، انجیکشن کے، کہ فلاں کا ٹیکا ہے فلاں چیز کا ٹیکا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو جوتا لٹکا لیے، ہڈی گھونگا سی پی لٹکا لیے یا دھاگا باندھ لیے، اس میں یہ شرکیہ اسباب ہیں. یہاں تک کہ کوئی قرآن گاڑی میں رکھ لے اور کہے کہ لے جاؤں گا لاؤں گا تو کوئی حادثہ نہیں ہوگا، یہ سب شرکیہ اسباب ہیں.
القرآن فيه شفاء.
قرآن